یا رسول اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار، یا رسول اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار، یا رسول تمہارا گنہگار، یا رسول ہوں امتی تمہارا گنہگار، یا رسول اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار، یا رسول کر کے نثار آپ پر گھر بار، یا رسول دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے غم ہے گر چہوں میں بہت خوار، یا رسول کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار، یا رسول اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار، یا رسول کر کے نثار آپ پر گھر بار، یا رسول ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار، یا رسول میں گرچہ ہوں تمام خطاوار، یا رسول اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار، یا رسول کر کے نثار آپ پر گھر بار، یا رسول کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، سا شفیع ہو جس کا مددگار، یا رسول تم سا شفیع ہو جس کا مددگار، یا رسول تم سا شفیع ہو جس کا مددگار، یا رسول اب آ کے دربار، یا رسول کر کے نثار آپ پر گھر بار، یا رسول ہو آستان آپ کا امداد کی جبی، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار، یا رسول اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول۔ اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، انسان چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ ہو، غربت اور تنہائی سے محفوظ رہے اور دنیا کی لذتیں حاصل کرتا رہے۔ ان تمام خواہشات کے حصول کے لیے وہ دن رات ایک کر دیتا ہے اور حلال و حرام کا خیال رکھے بغیر مال و دولت کے حصول میں مشغول ہو جاتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ بے نیازی کی حقیقت کیا ہے۔ حقیقی غربت کسے کہتے ہیں، تنہائی کیا ہوتی ہے، اور زندگی کی بہترین لذتیں کس طرح حاصل ہو سکتی ہیں۔ ان سب کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عقل سے بڑھ کر کوئی بے نیازی نہیں، جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، خود پسندی سے زیادہ کوئی تنہائی نہیں، اور خوش اخلاقی سے بالا تر کوئی لذت نہیں۔ اور سامعین، انسان نیکی کے جواب میں نیکی کرے اور مانگنے کے بعد عطا کرے تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ کمال یہ ہے کہ بدی کے جواب میں نیکی کرے اور سوال سے پہلے ہی عطا کر دے۔ اس سلسلے میں بھی حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نیکی کی ابتدا کرنا اور مانگنے سے پہلے عطا کرنا عظیم ترین بزرگی ہے۔ اور سامعین، آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے اپنی سہولت کے مطابق خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرما سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ جی ہاں، urdu.sahar.tv.ir۔ اور سمجھ لیجئے، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 7 تیر، 2 محرم الحرام اور 28 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ محرم الحرام سن 61 ہجری قمری کو نواسے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان اور ساتھیوں کے ہمراہ کربلا پہنچے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس سے کچھ عرصہ پہلے ہی معاویہ کے بیٹے یزید کی جابرانہ حکومت کی مخالفت کرتے ہوئے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ 28 رجب سن 60 ہجری قمری کو آپ نے مدینے سے مکے ہجرت کی اور پھر مکے کے تقدس کے پیش نظر 8 ذی الحجہ کو حج کو عمرے سے بدل کر کوفے کے لیے روانہ ہوئے۔ کوفے کے لوگ اگرچہ شروع میں امام حسین علیہ السلام کے حامی تھے اور انہوں نے ہی امام حسین علیہ السلام کو اس شہر میں آنے کی دعوت دی تھی، لیکن بعد میں یزید اور اس کے ظالم و جابر حاکم کوفہ کے خوف سے آپ کی حمایت سے منہ پھیر لیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو حر ابن یزید رہائی کے دستے نے آگے بڑھنے سے روک دیا اور امام حسین کا قافلہ کربلا میں خیمہ زن ہو گیا۔ قابل ذکر ہے کہ حر 10ویں محرم کو اپنے بیٹے، بھائی اور غلام کے ساتھ آ کر امام حسین علیہ السلام سے مل گئے اور توبہ کر کے امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ جام شہادت نوش کیا۔ سات تیر سن 1360 ہجری شمسی کو آیت اللہ ڈاکٹر محمد حسینی بہشتی 72 افراد سمیت اسلامی جمہوریہ پارٹی کے مرکزی دفتر میں ہونے والے بم دھماکے میں شہید ہو گئے۔ وہ انقلاب اسلامی کی اہم شخصیات میں سے تھے اور انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کی تدوین میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ آیت اللہ بہشتی نے انقلابی طاقتوں کی حمایت اور شرپسند عناصر کی چال بازیوں کا مقابلہ کیا اور سخت حالات میں صف اول کے مجاہدین میں شامل رہے۔ تہران میں ہونے والے اس بم دھماکے میں ڈاکٹر بہشتی کے ساتھ انقلاب اسلامی کے 72 دیگر مجاہدین شہید ہوئے، لیکن اس اقدام سے دشمنہ نے اسلام کے ناپاک عزائم پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق بہشتی ایک ملت تھے اور ان کی شہادت بھی اسلامی انقلاب اور ایران کے لیے بہت سی برکات لائی، جس میں اہم ترین منافقین اور انقلاب دشمن طاقتوں کی حقیقت سے پردہ اٹھنا اور مجاہدین اسلام کی حقانیت کا اثبات تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ایک مجتہد، متدین اور اسلام و قوم کے عاشق کے نام سے یاد کیا ہے۔ جون سن 1712 عیسوی کو مشہور فرانسیسی مفکر اور ادیب جان جیک روسو پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنا بچپن اور جوانی کا دور انتہائی غربت کے عالم میں گزارا، تاہم 40 سال کی عمر میں انہوں نے ایک فلسفی کی حیثیت سے شہرت حاصل کر لی اور بتدریج اپنے افکار و نظریات کا پرچار شروع کر دیا۔ 18ویں صدی میں ان کے افکار و نظریات نے فرانس کے معاشرے پر گہرے اثرات مرتب کیے، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ انقلاب فرانس انہی کے افکار و نظریات کا نتیجہ تھا۔ روسو سن 1778 میں انتقال کر گئے۔ جون سن 1873 عیسوی کو فرانس کے مشہور مفکر اور دانشور الیکسس کاریل پیدا ہوئے۔ انہوں نے سن 1900 میں ڈاکٹریٹ کیا اور انسانی جسم سے باہر عضلات کی نگہداشت کے طریقوں کا جائزہ لیا اور سن 1913 میں طب کے شعبے میں نوبل انعام بھی حاصل کیا۔ انسان ایک ناشناختہ وجود کے عنوان سے ان کی کتاب نے عالمی شہرت حاصل کی۔ الیکسس کاریل 51 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ سن
28 जून सन 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के वली अहद फ्रांसिस फर्डिनेंड और उनकी अहलिया को एक सर्ब तालिबे इल्म ने बोस्निया के शहर सारायोवो में कत्ल कर दिया। ऑस्ट्रिया की हुकूमत ने कत्ल की इस वारदात की तहकीकात अज खुद अंजाम देने का मुतालबा किया, जिसे सर्बिया की हुकूमत ने तस्लीम नहीं किया। चुनाचे इस वाकये के एक महीने के बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला कर दिया। उसी साल अगस्त के महीने में जर्मनी की हिमायत और जर्मन अफवाज के बेल्जियम पर हमले के बाद पहली जंग अजीम का बाज़ाब्ता आगाज हो गया। अट्ठाईस जून सन 1919 ईस्वी को पेरिस के मजाफाती इलाके वर्साई में इत्तहादी अफवाज और जर्मनी के दरमियान जंग बंदी के मुहादे पर दस्तखत हुए। इस तरह पहली जंग अजीम अपने इख्तिताम को पहुंची। वर्साई के नाम से मौसूम ये मुहादा 420 शिकों पर मुश्तमिल था, जिसे जर्मनी के नुमाइंदों ने मुकम्मल तौर से तस्लीम कर लिया। इस मुहादे के तहत जर्मनी ने अपने हथियारों में कमी और फौज की तादाद को 1,00,000 अफराद तक महदूद रखने का अहद किया। इसके साथ फ्रांस और बरतानिया ने जर्मनी के जेर कब्जा इलाकों को भी अपने तसरुफ में ले लिया, जबकि तावान के तौर पर भी जर्मनी से भारी रकम हासिल की। अंजुमन अकवाम इदारे का क्याम भी इस मुहदे में शामिल था। अट्ठाईस जून सन 1921 ईस्वी को हिंदुस्तान के मारूफ सियासतदान और साबिक वजीर आजम पीवी नरसिम्हा राव मौजूदा रियासत तेलंगाना के एक गांव में एक तेलुगु ब्राह्मण खानदान में पैदा हुए। उन्होंने प्राइमरी तालीम अपने गांव में ही हासिल की, जिसके बाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज से बैचलर डिग्री और नागपुर यूनिवर्सिटी से उन्होंने कानून में मास्टर डिग्री हासिल की। नरसिम्हा राव साबिक वजीर आजम राजीव गांधी के कत्ल के बाद 1991 से 1996 तक हिंदुस्तान के वजीर आजम रहे। उन्होंने 1962 से 1973 तक आंध्रा हुकूमत में मुख्तलिफ वजारती ओहदे संभाले और 1971 में आंध्र प्रदेश के वजीर आला बने। वो बाद में मरकजी काबीना की मुख्तलिफ वजारतों में और मुल्क के वजीर खारजा भी रहे। नरसिम्हा राव उस वक्त तक गांधी नेहरू खानदान के अलावा वाहिद हिंदुस्तानी वजीर आजम थे जिन्होंने 5 बरस की मुकर्रा मुद्दत पूरी की। उनके दौरे इख्तदार में ही दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत का सानहा पेश आया, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान में वसी पैमाने पर हिंदू मुस्लिम फसादात फूट पड़े थे। 23 दिसंबर 2004 को दिल का दौरा पड़ने से दिल्ली में उनका इंतकाल हो गया।
समीन, रेडियो तहरान से अब पेश खिदमत है प्रोग्राम नूरे ईमान। سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اس پروگرام میں اسلام قبول کرنے والے 9 مسلموں سے آپ کو روشناس کراتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم آپ کو ایک امریکی 9 مسلم خاتون سے روشناس کرا رہے ہیں۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو صدائے فطرت کو نظر انداز کرتے ہوئے اور دنیا اور انسان کی خلقت کے معجزات اور عقلی دلائل پر توجہ دیے بغیر تعصب یا لا علمی کی بنا پر خداوند کریم کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ انہی افراد میں ایک امریکی فنکار اور مصنفہ ڈینیل لے لوڈوکا کو بھی شمار کیا جا سکتا ہے۔ وہ خود اس بارے میں کہتی ہیں کہ بڑے فخر کے ساتھ میں سوچا کرتی تھی کہ مجھ جیسے دانشوروں کا فہم و شعور مذہبی لوگوں سے زیادہ ہے۔ ڈینیل لے جو ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئی تاکید کے ساتھ کہتی ہیں کہ وہ نہ صرف عیسائیت بلکہ کسی بھی دین کو نہیں مانتی تھیں۔ اس بارے میں وہ کہتی ہیں کہ اگر لاکھوں کروڑوں ڈالر بھی مجھے دیے جاتے اور کہا جاتا کہ میں اس دین کو یا اس دین کو کسی بھی دین کو قبول کر لوں تو میں ہرگز قبول نہیں کرتی۔ اس امریکی مصنفہ کا علمی غرور اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ وہ تمام ادیان و مذاہب کو غلط اور غیر حقیقی ثابت کرنے کا دعویٰ کرنے لگی۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے لیے صرف یہ کافی نہیں تھا کہ یہ سوچوں کہ دین کے بغیر بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں، بلکہ چاہتی تھی کہ یہ ثابت کروں کہ دین جھوٹ اور گمراہ کن مذاق کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ لہذا میں نے ایسا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ البتہ تاریخ گواہ ہے کہ مختلف مکاتب فکر اور افراد نے خدا اور ادیان الہی کو نشانہ بنانے کی اور دین کو انسانی افکار کا نتیجہ اور گمراہ کن قرار دینے کی کوشش کی ہے، لیکن بہرحال وہ خدا کے وجود اور ادیان الہی کو غلط ثابت نہیں کر سکے، بلکہ ان کے نظریات کو دینی عالموں نے، خاص طور سے مسلمانوں نے دلائل و منطق کے ساتھ مسترد کر دیا۔ ڈینیل لے نے بھی دین کی نفی کے مقصد سے مختلف ادیان و مذاہب کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس ضمن میں کہتی ہیں کہ میں نے ادیان کو خود ساختہ توہمات ثابت کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ڈینیل لے نے مختلف ادیان و مذاہب کے بارے میں تحقیق شروع کی اور ہر دین و مذہب کی تحقیقات سے پہلے اس دین یا مذہب کی مقدس کتاب پڑھتی تھیں۔ ڈینیل لے کا دعویٰ ہے کہ مختلف ادیان اور ان کی مقدس کتابوں کے بارے میں وہ غیر جانبدار رہی ہیں۔ البتہ یہ دعویٰ صحیح بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اس زمانے میں کسی بھی دین کو نہیں مانتی تھیں۔ وہ خود اعتراف کرتی ہیں کہ در حقیقت ادیان و مذاہب کو توہم ثابت کرنے کے لیے میرے پاس پختہ ثبوت و شواہد نہیں تھے، بلکہ صرف ایک دعویٰ تھا۔ البتہ ان کے لیے بعض ادیان و مذاہب میں ابہامات اور تناقضات پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ واضح سی بات ہے کہ ہندوازم اور بدھزم جیسے ادیان کو، جو خدا کی طرف سے نہیں ہے، متعدد اشکالات کا سامنا ہے، اور عیسائیت اور یہودیت جیسے ادیان الہی صدیوں سے تحریف شدہ ہیں۔ لہذا ان ادیان میں کوئی کمزور نقطہ تلاش کر لینا مشکل کام نہیں ہے۔ ڈینیل لے اس بات پر تعجب کرتی ہیں کہ ان ادیان کی مقدس کتابوں میں متعدد ابہامات ہونے کے باوجود بھی ان کے ماننے والے اس طرف متوجہ نہیں ہیں۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ دیگر ادیان کے ماننے والوں کے ساتھ ہوئی بات چیت میں میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ لوگ واضح طور پر بس ایک چیز پر عقیدہ رکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ بات اہم نہیں تھی کہ ان کی کتابوں میں کتنا تناقض ہے۔ وہ لوگ ابہامات اور تناقضات کا جواز پیش کرتے تھے اور اپنے عقائد کو ہر حالت میں باقی رکھتے تھے۔ وہ اس سلسلے میں تنقید کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ بہت کم ایسا دیکھنے میں آیا کہ کسی نے اپنی مقدس کتاب کی بنیاد پر دین کو قبول کیا ہو، بلکہ ان لوگوں نے شروع میں ہی ایمان لانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس فیصلے کے بعد اپنی مقدس کتاب کا مطالعہ کیا تھا۔ بعض افراد نے تو سرے سے ہی اپنی مقدس کتاب کا مطالعہ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے جن عقائد کے سائے میں آنکھ کھولی تھی، اسی سائے میں پلے بڑھے تھے۔ دیگر ادیان کے برخلاف، دین اسلام اپنے ماننے والوں سے چاہتا ہے کہ ہر چیز سے پہلے اپنے دینی عقائد کے اصول و قوانین کو دلیل و برہان کی بنیاد پر پرکھیں۔ ادھر مسلمانوں میں اپنی مقدس کتاب یعنی قرآن مجید پڑھنے کا رواج ہے، اور یہ آسمانی کتاب لوگوں کو اپنے سوروں اور اپنی آیتوں میں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ قرآن آخری اور واحد آسمانی کتاب ہے جس میں کوئی تبدیلی یا تحریف نہیں ہوئی ہے۔ اس کتاب میں اہم اور بے نظیر نکات اور مضامین شامل ہیں جس سے یہ مقدس کتاب اسلام کے سب سے بڑے معجزے میں تبدیل ہو گئی ہے۔ قرآن کی عظمت اور جذابیت کے باوجود مغرب کے اسلام مخالف پروپیگنڈے کی وجہ سے ڈینیل لے کو قرآن مجید کے بارے میں معلومات نہیں تھیں، اور اسلام کے بارے میں بھی تحقیق کرنے کا ان کا ارادہ شاید نہیں تھا۔ اتفاق سے ایک قرآن ان کو مل گیا۔ وہ اس بارے میں بتاتی ہیں کہ ایک دن میں یونیورسٹی کے سامنے سے گزر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ اس یونیورسٹی کی اسلامی انجمن کے ارکان نے ایک میز پر قرآن مجید کے نسخے سجا رکھے تھے، اور وہ خواہش مند حضرات کو اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے قرآن تحفے میں دے رہے تھے۔ میں نے وہاں رک کر ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کیا، بس اتنا پوچھا کہ کیا وہ قرآن کا ہدیہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے مثبت جواب دیا تو میں نے قرآن کا ایک نسخہ وہاں سے اٹھا لیا اور اپنا راستہ لیا۔ مجھے ان لوگوں میں اور قرآن میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، صرف مفت میں ملی کتاب کے ذریعے اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتی تھی، یعنی ادیان و مذاہب کی نفی۔ لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ جو کتاب انہوں نے حاصل کی ہے وہ ان کی زندگی اور افکار و نظریات کو بدل کر رکھ دے گی۔ ڈینیل لے قرآن پڑھنا شروع کرتی ہیں، اور توقع کے برخلاف بہت جلد اس آسمانی کتاب کا اثر ان پر ہو جاتا ہے۔ وہ اس صورتحال کے بارے میں کہتی ہیں کہ جیسے جیسے میں قرآن پڑھتی رہی، اس سے مزید متاثر اور دیگر دینی کتابوں سے دور ہوتی گئی۔ قرآن آسانی کے ساتھ میری سمجھ میں آ رہا تھا اور میرے لیے اس کی باتیں واضح تھیں۔ ڈینیل لے نے پہلے دیگر ادیان کی کتابیں پڑھ رکھی تھیں۔ جب قرآن پڑھا تو وہ متوجہ ہوئیں کہ قرآن اور دیگر کتابوں میں بنیادی فرق ہے، اور قرآن کی زبان خدا کی زبان ہے۔ وہ قرآن کے بارے میں کہتی ہیں کہ جیسے قرآن مجھ سے براہ راست بات کر رہا ہو اور میرے سوالوں کا جواب دے رہا ہو۔ قرآن ایک قدیم کتاب لیکن مکمل طور پر عصر حاضر سے مربوط تھا۔ قرآن کی زبان، لب و لہجہ، منظر کشی، ہر چیز نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ ایک مقدس کتاب کی اتنی خوبصورتی میں نے پہلی بار محسوس کی تھی۔ Thank you. سامعین، ڈینیل لے کو قرآن کی صرف خوبصورتی اور ظاہری جذابیت نے متاثر نہیں کیا تھا، بلکہ اس آسمانی کتاب کے گہرائی اور گہرائی والے اور بے عیب مضامین نے بھی ان کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ وہ اس ضمن میں کہتی ہیں کہ قرآن میرے لیے بہت دلکش تھا، قرآن انسان کو پروردگار عالم، اعتدال، مہربانی اور فروتنی کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ قرآن مجھے اشارے اور اطلاعات فراہم کرتا تھا اور پھر مجھ سے کہتا تھا کہ غور و فکر کروں اور سنجیدگی کے ساتھ سوچوں۔ یہ مقدس کتاب اندھی تقلید کے عقائد کو روک دیتی ہے اور اس کے برعکس عقل و منطق کی ترغیب دلاتی ہے۔ اس طرح یہ لا مذہب امریکی مصنفہ پورے انہماک کے ساتھ اسلام کا مطالعہ کرتی ہیں اور بہت ساری کتابیں پڑھتی ہیں، نیز مذہبی اجتماعات میں بھی شرکت کرنے لگتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تحقیقات کے دوران ان کے لیے دلچسپ نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں ایک نئے راستے پر چلنا شروع کر چکی تھی اور اس پر گامزن رہنے کے لیے قرآن کی ہدایت حیرت انگیز تھی، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے خوبصورت اور بہترین نمونۂ عمل کا بھی انکشاف تھا۔ جھوٹ اور فریب کا اس شخص سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ یہ شخص یعنی رسول راتوں کو عبادت کرتے، ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے جنہوں نے آپ کو ستایا تھا، لوگوں کو مہربانی کی ترغیب دلاتے تھے، جاہ طلبی اور دولت و ثروت سے دور رہ کر اور صرف خدا پر توکل کرتے ہوئے پیغام الہی لوگوں تک پہنچانے کے لیے تمام مشکلات اور پریشانیاں برداشت کرتے تھے۔ بہرحال وہ اسلام کے بارے میں ایک مثبت نتیجے تک پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اسلام میں کوئی بھی چیز سمجھنا اور درک کرنا آسان ہے، پیچیدہ نہیں ہے۔ ہمیں پیدا کیا گیا ہے، ہماری تخلیق کئی مرحلوں پر مشتمل ہے اور پیچیدگیاں بھی ہیں، یہ سب یوں ہی مارز وجود میں نہیں آ سکتا۔ لہذا جس خدا واحد نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی ہمیں اطاعت کرنی چاہیے اور یہ بہت آسان ہے۔ اس طرح ڈینیل لے حقیقت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتی ہیں اور اپنے لیے دین مبین اسلام کو منتخب کرتی ہیں۔ یہ نو مسلم امریکی خاتون اپنے مسلمان ہونے کے وقت کے تاثرات کو اس طرح بیان کرتی ہیں۔ خزاں کا موسم تھا اور رات کا وقت، کتب خانہ بھی بند ہو چکا تھا، گھر واپس جانے کے لیے مجبور تھی، لیکن جس سوال کا جواب میں سمجھ رہی تھی کہ نہیں ہے وہ مجھے مل چکا تھا۔ اس وقت تک جو کوشش میں نے کی تھی، سفر، بات چیت اور اسلام کے بارے میں بہت سی کتابوں کے وسیع مطالعے کے بعد، اس ہیجان انگیز لمحے تک میری کوشش نتیجے کے نزدیک تھی۔ آیا جو معلومات مجھے حاصل ہوئی تھیں وہ صحیح تھیں، اور کیا میں ان کی گواہی دے سکتی ہوں، یا اپنی معلومات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی زندگی کو پہلے کی طرح جاری رکھوں؟ مجھے جواب کا پتہ تھا۔ فٹ پاتھ پر ایک جگہ میں کھڑی ہو گئی اور اپنے پروردگار سے بات کی۔ پہلی بار مجھے یقین ہوا کہ خدا میرے پاس تھا اور میری بات سن رہا تھا، نیز اس کو بخوبی پتا تھا کہ میرے دل میں کیا تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ بے اختیار میری زبان کہہ رہی تھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا، جو کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے، کوئی بھی قابل پرستش نہیں ہے، اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس طرح میں نے اسلام قبول کر لیا۔ میری زندگی میں ایک نیا باب کھل گیا تھا۔ میری زندگی کے اہم ترین اور بہترین دن شروع ہو گئے تھے، سکون و اطمینان کے ایسے دن جن کی میں آرزو کرتی تھی۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ غاصب سہونی جارحیت میں شہید ہونے والے ایرانی کمانڈروں اور سائنسدانوں کی تشییع جنازہ میں لاکھوں عوام کی شرکت۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس راخچی نے کہا ہے کہ یہ 12 دن ایران کی کئی ہزار سالہ پرشکوہ تاریخ کی پیشانی پر روشن ستارے کی طرح چمکتے رہیں گے۔ ایران کی عدلیہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ شہدا کے پاک خون نے قوم کو اپنے ہدف کی جانب پیش قدمی تیز کرنے کا حوصلہ دیا ہے۔ اور پاکستان کی وزارت داخلہ نے محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ملک بھر میں فوج کی تعیناتی کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سہونی جارحیت میں شہید ہونے والے ایرانی کمانڈروں اور سائنسدانوں کی تہران میں عظیم الشان تشییع جنازہ ہوئی۔ شہدا کے جلوس جنازہ میں صدر ایران اور اعلی حکام سمیت لاکھوں ایرانیوں نے شرکت کی۔ جلوس جنازہ کے شرکا نے امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ سپاہ قدس کے کمانڈر جنرل قانی نے بھی شہدائے وطن کے جلوس جنازہ میں شرکت کی۔ اس پرشکو جلوس جنازہ میں معصوم بچوں کے تابوت سب سے آگے تھے، اور جن 60 شہدائے وطن کو رخصت کرنے کے لیے لاکھوں ہم وطن جلوس جنازہ میں شریک ہوئے، ان میں سینئر فوجی کمانڈروں، ایٹمی سائنسدانوں اور عام شہدائے وطن کے جسدائے پاک کے ساتھ لوگوں کی وفاداری تھی، اور عظیم الشان انداز میں ان کو رخصت کیا گیا۔ وزیر خارجہ سید عباس راخچی نے کہا ہے کہ تاریخ لکھے گی، ایرانیوں نے اپنا خون دیا لیکن خاک وطن نہیں دی، اپنے لخت جگر قربان کر دیے لیکن عزت و وقار نہیں کھویا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے شہدائے اقتدار کے جلوس جنازہ میں شرکت کے بعد لکھا کہ تاریخ لکھے گی، ایرانیوں نے خون دیا، مٹی دی، اپنے لخت جگر دیے لیکن عزت و وقار نہیں دیا۔ کئی ہزار ٹن بموں کی بارش تلے کھڑے رہے لیکن گھٹنے نہیں ٹیکے۔ رپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ سید عباس راخچی نے کہا کہ اگرچہ ان کا فقدان سخت اور دلسوز ہے لیکن ان کی یاد اور راستہ بیدار دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا، اور نقصان مشکل اور دل ہلا دینے والا ہے لیکن ان کی یاد اور راستہ بیداروں کے دلوں میں زندہ رہے گا، اور باشعور، باخبر اور با ایمان نسلیں ان کے راستے پر گامزن رہیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ تنصیبات اور عمارتیں اگرچہ اہم اور قیمتی ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نئی شان اور زیادہ مستحکم شکل میں دوبارہ تعمیر ہو جائیں گی، چاہے اس میں برسوں لگ جائیں لیکن ایک قوم کا فخر ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ آج ایرانیوں نے جوہری ہتھیاروں سے لیس دو حکومتوں کے خلاف شجاعانہ استقامت میں اپنا وقار اور فخر محفوظ رکھا ہے اور اب وہ مستقبل کے بارے میں پہلے سے زیادہ قابل فخر، باوقار اور مضبوطی سے سوچ رہی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران اپنے مفادات، عوام اور خود مختاری کے دفاع کے لیے ہر ضروری اقدام کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کے حالیہ بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایران یہ حق اپنے لیے محفوظ رکھتا ہے کہ وہ اپنے مفادات، عوام اور خود مختاری کے دفاع میں ہر ضروری اقدام کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کی پارلیمنٹ نے ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون کو اس وقت تک معطل رکھنے کے حق میں ووٹ دیا ہے جب تک کہ ایرانی جوہری پروگرام کو تحفظ فراہم کرنے کی ضمانت نہ دے دی جائے۔ سید عباس عراقچی نے واضح کیا کہ یہ فیصلہ رافائل گروسی کے افسوسناک کردار کا براہ راست نتیجہ ہے، جنہوں نے اس حقیقت کو چھپایا کہ ایجنسی نے یہ دہائی ایک دہائی قبل تمام پچھلے معاملات کو باضابطہ طور پر ختم کر دیا تھا۔ گروسی کی اس جانبدارانہ کارروائی نے براہ راست بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز میں ایران کے خلاف سیاسی محرک پر مبنی قرارداد کی منظوری کی راہ ہموار کی اور اسرائیل اور امریکہ کے ایران کی جوہری تنصیبات پر غیر قانونی حملوں کو آسان بنایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ رافائل گروسی نے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے برعکس ایسی واضح خلاف ورزیوں کی مذمت میں بھی انکار کیا ہے جو ایجنسی کے حفاظتی ضوابط اور ان کے آئین کی خلاف ورزی ہے۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی اور اس کے ڈائریکٹر جنرل نے اس نامقبول صورتحال کے ڈائریکٹر جنرل اس نامقبول صورتحال کے مکمل طور پر ذمہ دار ہیں۔ ایران کی عدلیہ کے سربراہ حجت الاسلام والمسلمین حسین محسنی ارجعی نے شہداء اقتدار کی تشییع جنازہ کے موقع پر کہا ہے کہ شہداء کے پاک خون نے قوم کو اپنے ہدف کی جانب پیش قدمی تیز کرنے کا حوصلہ دیا۔ ایران کی عدلیہ کے سربراہ حجت الاسلام غلام حسین محسنی ارجعی نے شہداء اقتدار کی تشییع جنازہ کے موقع پر کثیر تعداد میں عوامی شرکت کو سراہتے ہوئے کہا کہ ملت ایران نے اپنی شرکت سے یہ پیغام دیا ہے کہ شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ یہ ہمارے مقاصد کی جانب پیش قدمی میں مزید تیزی کا باعث بنے گا۔ حجت الاسلام ارجعی نے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی پر بھی کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جب یہ ادارہ دشمنوں کے ہاں میں ہاں ملائے تو اس کے ساتھ ماضی کے طرز پر تعاون جاری رکھنا ممکن نہیں ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کے خصوصی مشیر محمد مخبر نے صہیونی حملوں میں شہید ہونے والے ایرانی کمانڈروں اور سائنسدانوں کی تشییع جنازہ کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر دشمن نے دوبارہ غلطی دہرائی تو اسے سخت قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ دشمن یہ گمان کرتا ہے کہ وہ ایران کے ممتاز افراد کو نشانہ بنا کر پیش رفت کا راستہ روک سکتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شہداء کا پاک خون قوم کو آگے بڑھانے کا حوصلہ دیتا ہے اور ترقی کی راہوں کو مزید آسان کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کی جانب سے دشمنوں کی جارحیت کا رد عمل جذباتی نہیں بلکہ عقل و تدبیر پر مبنی ہے۔ ہماری قوت کا سرچشمہ حکمت ہے اور ملت ایران فراموش کاروں میں سے نہیں ہے۔ اگر دشمن نے دوبارہ غلطی دہرائی تو اسے ایسی قیمت ادا کرنی پڑے گی جو نہایت پریشان کن ہوگی۔ محمد مخبر نے ایران کی تاریخی مزاحمت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب بھی دشمن نے دہشت گردی یا دباؤ کا طریقہ استعمال کیا، ایرانی عوام مزید متحد و پرعزم ہو کر ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہوئے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کی خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا ہے کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ کبھی بھی دشمن کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، بلکہ دشمن کو ملت ایران کے عزم کے سامنے جھکنے پر مجبور کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ابراہیم عزیزی نے سنیچر کو شہدا کی تشییع جنازہ کے موقع پر کہا کہ بلا شبہ رہبر انقلاب کے ارشادات ہمارے اسلامی معاشرے کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ابراہیم رئیسی نے 12 روزہ جنگ میں ملت ایران کی شجاعت و دلیری کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس 12 روزہ جنگ کے بارے میں جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا تھا کہ ملت ایران گھٹنے نہیں ٹیکے گی، تو ایسا ہی ہوا، اور یہ ایک مطلقہ مسلمہ اور حتمی حقیقت ہے کہ ہم کبھی بھی نہ صرف یہ کہ ملت ایران کے دشمنوں کے سامنے جھکے نہیں، بلکہ ہمیشہ دشمن کو ملت ایران کے عزم و ارادے کے سامنے جھکنے پر مجبور کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے تاکید کی ہے کہ ایران ہر حال میں اپنی سرزمین میں یورینیم کی افزودگی جاری رکھے گا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندے امیر سعید ایروانی نے کہا ہے کہ علاقائی کنسوشیریم صرف تکمیلی کردار ادا کر سکتا ہے، قومی پروگراموں کا متبادل نہیں بن سکتا۔ امیر سعید ایروانی نے امریکی جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اپنی سرزمین پر یورینیم افزودگی کے حق پر سختی سے قائم ہے، اور کوئی بھی بین الاقوامی پیشکش یا علاقائی تعاون ایران کے داخلی جوہری پروگرام کا متبادل نہیں بن سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم یورینیم کی افزودگی صرف ایران کے اندر اور ایرانی حاکمیت کے تحت ہی ممکن سمجھتے ہیں، ممکنہ کنسورشیم صرف معاونت فراہم کر سکتا ہے لیکن ہرگز ہمارے داخلی پروگرام کی جگہ نہیں لے سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے ہمیشہ اپنے پرامن جوہری پروگرام کے حوالے سے پیدا ہونے والی تشویش کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتی راہ اپنائی ہے، جوہری معاہدہ بھی اسی سفارتی اصول کی بنیاد پر طے پایا تھا اور آج بھی ہم انہی بنیادوں کے پابند ہیں۔ ایروانی نے واضح کیا کہ ایران، جو کہ این پی ٹی کا ایک ذمہ دار رکن ہے، کسی بھی دوسرے ملک سے نہ زیادہ حق چاہتا ہے اور نہ کم۔ ہم تحقیق، پیداوار اور پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں داخلی پیداوار کا حق ہمارے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی نمائندے نے مزید کہا کہ ایران خطے کے ممالک کے ساتھ، جو کہ جوہری ری ایکٹر رکھتے ہیں، ایٹمی ایندھن اور حفاظتی امور میں تعاون کا خواہاں ہے۔ ایروانی نے امریکہ کے ساتھ ممکنہ معاہدے سے متعلق سوال پر موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ یورینیم کی افزودگی ایران کے اندر ہی ہوگی، یہی ہمارا قطعی اور غیر متزلزل موقف ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ السری نے کہا ہے کہ ذوالفقار میزائل سے بیروت صبا میں ایک ہدف کو انتہائی کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے۔ یمنی افواج کے ترجمان نے کہا کہ یمن فلسطین کے حوالے سے اپنے مذہبی اور انسانی فرائض کو ادا کرتا رہے گا۔ یمن فلسطین کے حوالے سے مکمل طور پر واضح موقف رکھتا ہے۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ السری نے کہا کہ ذوالفقار بیلسٹک میزائل نے مقبوضہ فلسطین کے بیروت صبا علاقے میں حساس ہدف کو انتہائی کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا ہے اور آپریشن مکمل طور پر کامیاب رہا۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے محرم کے دوران سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ملک بھر میں فوج کی تعیناتی کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے محرم الحرام میں سیکیورٹی کے پیش نظر چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بھی فوج تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان کی جانب سے فوج تعیناتی کے لیے کہا گیا تھا۔ وزارت داخلہ نے اسلام آباد میں بھی فوجی تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق فوج سول اداروں کی مدد کے لیے سیکیورٹی کے فرائض انجام دے گی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے حسین تقوی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں۔ میزبان کو پروگرام کے اس حصے میں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ اور سماعت فرمائیے حالات حاضرہ کا پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انداز جہاں کے ساتھ اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یمن پر صہیونی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے، اور اس نے حال ہی میں صنعاء ایئرپورٹ پر ایک جارحانہ حملہ کیا ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انصار اللہ یمن کی استقامت اور پائیداری کا سلسلہ بھی بدستور جاری ہے۔ اس موضوع پر آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع یمن ہے۔ جی ہاں، وہی یمن کے جس نے جب غزہ پر صہیونی حکومت نے 7 اکتوبر 2023 سے جارحیت کا سلسلہ شروع کیا جو آج تک جاری ہے، تو واحد ملک ہے جس نے عملی اقدام کرتے ہوئے ایران کے بعد یمن نے عملی اقدام کرتے ہوئے غاصب صہیونی حکومت کو جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ جب تک فلسطینیوں کے خلاف صہیونی جارحیت رک نہیں جاتی تب تک اس کی یہ استقامت جاری رہے گی۔ اور اس نے باب المندب اور بحیرہ احمر کو قابض اسرائیل کی طرف جانے والے بحری جہازوں کے لیے ناامن اور غیر محفوظ بنا دیا ہے، جس کا اسے خمیازہ بھی بھگتنا پڑا ہے، نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے، لیکن اس کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی ہے۔ آئیے اسی حوالے سے پہلے ایک رپورٹ، پھر مہمانوں کے ساتھ اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے۔
جب سے غزہ پر صہیونی حکومت نے جارحیت اور فلسطینیوں کے نسل کشی کا سلسلہ شروع کیا ہے، تب سے انصار اللہ یمن نے غزہ اور فلسطینیوں کی حمایت میں باب المندب اور بحیرہ احمر کے راستے قابض اسرائیل کی طرف جانے والے بحری جہازوں پر حملے کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کی پاداش میں اسے امریکہ، مغرب اور غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کا بھی نشانہ بننا پڑا۔ لیکن اس نے دو ٹوک اعلان کر رکھا ہے کہ جب تک غزہ پر صہیونی جارحیت کا سلسلہ رک نہیں جاتا وہ بحیرہ احمر میں اپنے حملوں کو نہیں روکے گی۔ انصار اللہ یمن کے اس جرات مندانہ موقف کی اسے قیمت بھی چکانا پڑ رہی ہے، لیکن وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں ہے۔ صہیونی فوج نے یمن کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر متعدد حملے کیے ہیں۔ صہیونی وزیر جنگ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ صہیونی فضائیہ نے صنعاء کے ہوائی اڈے پر یمنی تحریک انصار اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور ہوائی اڈے پر موجود آخری طیارے پر بھی حملہ کر دیا۔ انصار اللہ یمن کے مطابق صنعاء ایئرپورٹ پر کمرشل سروسز کا آغاز 17 مئی کو دوبارہ شروع ہوا تھا، جبکہ اسے 11 روز قبل اسرائیل کے شدید حملوں میں 6 ہوائی جہازوں کے تباہ ہونے کے بعد بند کر دیا گیا۔ تباہ ہونے والے جہاز اعظمی نہج کو سعودی عرب لے کر جانے والے تھے۔ تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے صنعاء ایئرپورٹ پر صہیونی حکومت کے حملے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ تحریک انصار اللہ کے سربراہ عبد الملک بدر الدین الحوثی نے کہا ہے کہ صنعاء کے ہوائی اڈے پر صہیونی حملے کا مقصد یمن پر مظلوم فلسطینی عوام کی مدد سے دستبردار ہونے کے لیے دباؤ ڈالنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی دشمن نہیں چاہتا کہ کوئی مسلمان ملک فلسطینی عوام پر جاری وحشیانہ مظالم کے خلاف رد عمل کا اظہار کرے، تاہم یمن کے خلاف امریکی جارحیت کے خاتمے کے بعد اسرائیل مزید کمزور ہو گیا ہے۔ انصار اللہ کے سربراہ نے مزید کہا کہ اسرائیلی دشمن ہمارے ملک کے شہری مراکز پر پے در پے حملوں کے ذریعے اپنی کھوئی ہوئی قوت کو بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حملے یمن کو مظلوم فلسطینی قوم کی حمایت سے دستبردار نہیں کرا سکتے، کیونکہ ہمارا موقف دینی ذمہ داری کی بنیاد پر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صنعاء کے ہوائی اڈے پر حملہ کرنے میں اسرائیلی دشمن کے ممکنہ اہداف میں سے ایک حجاج کی روانگی میں رکاوٹ ڈالنا ہے، لیکن انشاءاللہ اسے شکست ہوگی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہم مظلوم فلسطینی قوم اور غزہ کے نہتے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسرائیلی دشمن کی طرف سے مظلوم فلسطینی قوم کے خلاف مزید جرائم کا ارتکاب ملت اسلامیہ کی ذمہ داریوں میں اضافہ کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یمن صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینی قوم کی بے دریغ نسل کشی کے جواب میں فوجی کاروائیوں میں تیزی لائے گا۔ عبد الملک بدر الدین الحوثی نے کہا کہ فلسطینی عوام بھوک اور بمباری کے نتیجے میں شدید مصائب کے شکار ہیں، جبکہ عالم برادری غاصب صہیونی حکومت کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے میں یمن اپنی دینی، انسانی اور اخلاقی ذمہ داری پوری کرے گا۔
آپ نے رپورٹ ملاحظہ فرمائی۔ اسی موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب ڈاکٹر ہادی سروتی صاحب کو، جو بیرون قومی امور کے ماہر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔
آپ کی خدمت میں اور اپنے مخاطب کی خدمت میں میں سلام عرض کرتا ہوں اور شکریہ موقع دینے۔
جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ شروع کرتے ہیں یمن سے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یمن پر صہیونی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے، اور صنعاء کے ہوائی اڈے کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ ایک جو آخری طیارہ بچا تھا، مسافر طیارہ، اس کو بھی نشانہ بنا کر غاصب صہیونی حکومت نے تباہ کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام تر جارحیتوں کے باوجود انصار اللہ یمن کے پائے استقامت میں کوئی لغزش نہیں آئی ہے، اور وہ غزہ کی حمایت میں ڈٹ کر کھڑا ہے۔ تو صہیونی جارحیت اور یمن کی استقامت کیسا دیکھتے ہیں؟
جی، خدا بند سبحان کے نام سے۔ دیکھیے، جو یمن اور صہیونی حکومت اور امریکہ کے مقابلے میں جو جنگ ہو رہی ہے، اس کی ایک خصوصیت ہے، خاص بات ہے۔ ایک تو یہ کہ یمن کے پاس ایک طویل عرصے کا جنگ کا تجربہ ہے۔ یمنیوں نے سعودی عرب کے خلاف جنگ کی ہے، بڑی طویل، اور وہ ایک طرح سے بڑے سخت تجربے سے گزرے ہیں، اور وہ پختہ ہو گئے ہیں جنگ کے میدان میں، اور اب جو ہیں وہ بہت سے مختلف تجربات سے وہ گزرے ہیں۔ یمنی عوام جو ہیں ایک سخت جنگ کے تجربے سے وہ گزرے ہیں، اور اس کے بعد اب وہ ورزیدہ ہو چکے ہیں، اور اس وقت وہ اس نتیجے پر اور اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ صہیونی حکومت پر چوٹ مار سکتے ہیں اور ان پر ضرب لگا سکتے ہیں۔ اور اب جو ہے بین الاقوامی نظام میں یمن کے خلاف جو ہے وہ ایک نئی صورتحال کا سامنا ہے، جس کا ایک حصہ جو ہے وہ یمن ہے، اور ایک طرف مغربی ممالک ہیں اور امریکہ اور صہیونی حکومت۔ یمنی عوام کو بہت زیادہ روکنے کی کوشش کی گئی، ان کی استقامت کو توڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے جو ہے اپنی استقامت و پامردی سے جنگ کے نتائج کو علاقے میں وہ بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا یکسر طور پر، اور صہیونی حکومت نے جس طریقے سے اقدامات کیے اور انسانی قتل عام کیا، لبنان میں جس طریقے سے جارحیت کی، عراق پر دباؤ ڈالا، شام میں جارحیت کی، غزہ میں جو صورتحال بنا رکھی ہے ان لوگوں نے، اور وہ لگتا تھا کہ یمن پر دباؤ ڈال کر جو ہے وہ چاہتے تھے کہ ایک صلح کی صورتحال جو ہے وہ کر لیں گے، اس تک پہنچ جائیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اور لیکن یمن نے بہترین پامردی کا مظاہرہ کیا اور صہیونیوں کو ان کے اہداف میں مکمل طور پر شکست و ناکامی سے دوچار کیا. اور ان کے مقابلے میں صورتحال اب ایسی دکھائی دے رہی ہے کہ امریکہ نے اپنے موقف سے پسپائی اختیار کی ہے اور صہیونی حکومت بھی جو ہے ان کے سامنے بالکل درماندہ ہو چکی ہے, ایک دم شکست خوردہ. بس وہ یہ کہ عام شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں, جو سیویلینز ہیں ان کو نشانہ بناتے ہیں, اور جو وہاں کے جو مقامی جو عوامی مراکز ہیں ان کو نشانہ بناتے ہیں. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی تک صہیونی حکومت کو اپنے اہداف میں کوئی کامیابی نہیں ملی ہے. انہوں نے صرف یہ کہ یمنی قوم کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی جو پالیسی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس کے برخلاف لیکن یمنی عوام نے اور یمن کی مسلح افواج نے بہت ہی سخت چوٹ جو ہے وہ صہیونی حکومت کو پہنچائی ہے اور ان کے اہم مراکز پر حملے کیے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے اشارہ کیا یمن پر پہلے سعودی جارحیت کا جو اپنے اتحادیوں کے ذریعے کی, اور اب جو ہے وہ پہلے امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے مل کر یمن کو جارحیت کا نشانہ بنایا, اب امریکہ نے اپنے آپ کو پیچھے ہٹایا ہے اور غاصب صہیونی حکومت آگے آئی ہے اور وہ جارحیت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے یمن پر, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس قسم کی جارحیتیں یمن کو اس کے موقف سے پیچھے ہٹا سکتی ہیں جو غزہ اور فلسطینیوں کی حمایت کا ہے؟
دیکھیے, ہم نے جیسے کہ بتایا کہ یمنیوں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ جو کئی ایک خصوصیت ان کی یہ ہے کہ کئی سال کی جنگ کا کامیاب تجربہ ان کے پاس ہے, اور عرب سعودی عرب اور اس کے اتحادی جو ہے اس پر دباؤ بنانا چاہتے تھے یمن پر, لیکن وہ ناکام رہے اور اپنے اہداف میں ناکام رہے. لیکن اب جو ہے یمنیوں نے اپنی استقامت و پامردی سے ایک نئی صورتحال کو رقم کیا ہے. اس وقت جو ہے وہ کئی ہزار کلومیٹر کے فاصلے سے صہیونی حکومت اب یہ چاہ رہی ہے کہ یمن کو چوٹ پہنچائے, اور جو ان کے پاس انفارمیشن بینک ہے وہ ان کا کمزور ہے یمن کے سلسلے میں. یمن کے بارے میں ان کے پاس صحیح اور درست اطلاعات نہیں ہے یمنیوں کے سلسلے میں, یمنیوں کے خلاف جو وہ حملے کر رہے ہیں, جو ان کے خلاف جارحیت کا نشانہ بنا رہے ہیں. جو بنیادی تنصیبات جو یمن کی تھی وہ اس سے پہلے کی جنگ میں جو سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ جو جنگ ہوئی اس میں ان کی بنیادی تنصیبات وہ ختم ہو گئی ہے. اب جو صہیونی حکومت ہے وہ کون سی بنیادی تنصیبات کو نشانہ بنانا چاہتی ہے, کون سا بڑا نقصان جو ہے وہ یمن کو پہنچانا چاہتی ہے, اس وقت کون سے اہداف کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یمنی صہیونی حکومت کو یہ نہیں معلوم کہ وہ یمنیوں کا کیسے مقابلہ کریں, یمنیوں کو بقول خود اپنے کہ وہ کیسے مہار کریں. دیکھیں, امریکہ نے ہر طرح کا اسلحہ صہیونی حکومت کو دیا ہے, لیکن صہیونیوں کو یہ نہیں پتا کہ یمنیوں کا کیسے مقابلہ کیا جائے. وہ یہ تو کر سکتے ہیں کہ صنعاء میں 10 مقامات پر جو ہے وہ جا کے حملہ کریں اور اپنے جنگی تیاری بھیج کر کے, لیکن ادھر سے یمنی لوگ کیا کرتے ہیں, یمنی عوام, یمن کے مسلح افواج حیفا اور تل ابیب کی طرف ایک جو ہے وہ بیلسٹک میزائل بھیجتے ہیں, ایک ڈرون بھیجتے ہیں, اور اسی سے وہاں پر افراتفری جو ہے وہ پھیل جاتی ہے اور کئی ملین لوگ جو ہیں وہ پناہ گاہوں کا رخ کرتے ہیں. اب آپ یہ بتائیں کہ اس کی تاثیر زیادہ ہے, اس کا یہ زیادہ نتیجہ خیز ہے, یا وہ جو صہیونی حکومت جو اندھا دھن حملے کرتے ہیں کہیں بھی اور اپنے خیال میں بنیادی تنصیبات کو نشانہ بنا رہے ہیں, اس کی تاثیر زیادہ ہے. ان کے پاس جو انفارمیشن بینک ہے اور جو اطلاعات ہیں یمن کے سلسلے میں وہ بڑی کمزور ہیں, اور یہ ان کا بہت بڑا نقطۂ ضعف ہے اور بہت بڑی کمزوری ہے.
آپ نے اشارہ کیا یمنیوں کی صورتحال کی جانب اور غاصب صہیونی حکومت کی صورتحال کی جانب. یمنیوں کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں, اور غاصب صہیونی حکومت جو ہے اس کی حیثیت, اس کی ساکھ داؤ پر لگی ہوئی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ دنوں بھی یمن نے بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے بن گورین ایئرپورٹ کا نشانہ بنایا, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو بین الاقوامی ہوائی کمپنیاں ہیں انہوں نے اپنی پروازیں تل ابیب کے لیے اسرائیل کے لیے منسوخ کر دیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قسم کا دباؤ جب غاصب اسرائیل پر آتا ہے, دوسری کمپنیاں اسرائیل آنا بند کر دیتی ہیں, نہ صرف یہ بلکہ جو عوام ہیں ان میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے, اور پھر جو جس کو مہاجرت معکوس کہا جاتا ہے وہ اگر ہوتی ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کو زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے یا یمن کو؟
دیکھیے طوفان الاقصی کی ابتدا میں اور جس طریقے سے مزاحمت محاذ نے صہیونی حکومت کے خلاف ایک مقابلہ رائی کا محاذ سجایا اس وقت
جی ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا روکنا چاہوں گا آپ کو. اس وقت ہمارا رابطہ ہوا ہے یمن کے معروف تجزیہ نگار ہیں جناب عبد الرحمان الراجے صاحب, اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی معذرت کے ساتھ اپنے معزز مہمان سے. عبد الرحمان الراجے صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, اب جبکہ صہیونی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے, سنا ہوائی اڈے پر حملہ کیا جاتا ہے, مسافر طیارے کو نقصان پہنچایا جاتا ہے, تو جو یمنی عوام ہے جو انصار اللہ تحریک ہے اس کا کیا جذبہ ہے, اس کا کیا رد عمل ہے؟ جی عبد الرحمان صاحب الراجے صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب اب صہیونی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے اور امریکہ جو ہے وہ مجبور ہو کر پیچھے ہٹا ہے اور اب صہیونی حکومت آگے آئی ہے, تو اس جارحیت پر یمنیوں کا کیا رد عمل ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دیکھیے یمن کے ساتھ امریکہ کا معاہدہ ہو جانے کے بعد صہیونی حکومت نے یمنی اہداف کے خلاف جو اپنے حملے شروع کیے, خاص طور پر جو وہاں کا بین الاقوامی سانا کا بین الاقوامی ایئرپورٹ تھا اس کے خلاف جو ہے اس نے حملے کیے, اس پر حملے کیے, بمباری کی. یہ جو حملے ہیں صہیونی حکومت کے, اس کی یمنی عوام اور یمنی حکام جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں, اور تحریک انصار اللہ نے جیسا کہ واضح کیا ہے اور اسی طریقے سے یمن کے مسلح افواج نے جیسا کہ واضح کیا ہے کہ یمن کی جو مزاحمت کا سلسلہ ہے وہ رکنے والا نہیں ہے, تھمنے والا نہیں ہے اس قسم کے حملوں سے, چاہے وہ امریکی ہوں چاہے وہ صہیونی. اور یہ ایک بزدلانہ اقدام ہے صہیونی حکومت کا کہ وہ صہیونی یمنی طیارے کو نشانہ بناتے ہیں. سیویلینز کا طیارہ ہے اور غیر جنگی طیارہ ہے, مسافر بردار طیارہ ہے, اور وہاں پر ایئرپورٹ پر آ کے بمباری کرتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ اس قسم کے حملوں سے جو ہے وہ یمنی عوام کو جو ہے وہ روک پائیں گے اپنے اہداف میں آگے بڑھنے سے. اور جس طریقے سے سید بدر الدین عبد الملک الحوثی جو قائد ہیں تحریک انصار اللہ کے, اور اسی طریقے سے مسلح افواج کے جو کمانڈر ہیں یمنی, انہوں نے بارہا یہ بات واضح کی ہے کہ تل ابیب کے خلاف اور صہیونی حکومت کے خلاف یمن کے حملے جو ہیں وہ رکنے والے نہیں ہیں, مگر یہ کہ غزہ کے خلاف صہیونی حکومت اپنے اہداف اور اپنے حملوں کو اور اپنی جارحیت کو وہ روک دیں, اسی صورت میں جو ہے یہ جو یمن کی مزاحمت ہے وہ رک سکتی ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ انصار اللہ نے بھی یہ وعدہ دیا ہے عوام کو کہ صہیونی حکومت سے وہ یہ ان حملات کا انتقام لے گی, اور جس طریقے سے اس نے صنعاء حکومت پر صنعاء ایئرپورٹ پر جس طریقے سے حملہ کیا ہے اس کا وہ انتقام لیں گے. اور
بہت بہت شکریہ. اسی حوالے سے ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, وہ رپورٹ دیکھتے ہیں, اس کے بعد مہمانوں کے ساتھ اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے.
غزہ اور فلسطین کی حمایت میں انصار اللہ یمن کا جرات مندانہ موقف عالم اسلام کے لیے نمونہ عمل کی حیثیت رکھتا ہے, اگرچہ اس کی وجہ سے اسے صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں کی جارحیت کا نشانہ بھی بننا پڑا, لیکن اس کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی, اور اس نے واشگاف الفاظ میں اعلان کر رکھا ہے کہ جب تک غزہ پر صہیونی جارحیت جاری رہے گی یمن کے جوابی اقدامات جاری رہیں گے اور انصار اللہ یمن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی. باب المندب اور بحر احمر میں امریکی بحر جہازوں اور بحری بیڑے پر انصار اللہ یمن کے پیدر پہ حملوں نے امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا, اور آخرکار اس نے یمن کے ساتھ جنگ بندی کرنے کو ترجیح دی اور کہا کہ دونوں فریق ایک دوسرے کو نشانہ نہیں بنائیں گے, جس سے صہیونی حکومت کے اندر نہ صرف مایوسی پھیل گئی بلکہ اس نے اپنی جھیپ مٹانے کے لیے یمن پر جارحیت کا سلسلہ تیز کر دیا, جس پر انصار اللہ یمن نے بھی بن گورین ایئرپورٹ کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنا کر وہ آنے والی پروازوں میں خلل ڈال دیا, اور بہت سی بین الاقوامی ہوائی کمپنیوں نے تل ابیب کے لیے اپنی پروازیں منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا, جس سے صہیونی حکومت کو ایک بڑا دھچکا لگا اور اس نے اپنی شرمندگی پر قابو پانے کے لیے ایک بار پھر یمن کے صنعاء ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا, جس پر یمنی مقاومتی تنظیم انصار اللہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل کی جارحیت جاری رہی تو یمنی فوج کی کاروائیوں میں مزید شدت اور سختی لائی جائے گی. یمنی مقاومتی تنظیم انصار اللہ کے سیاسی دفتر کے رکن محمد الفرا نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے یمن پر بار بار کیے جانے والے حملے یمنی موقف اور غزہ کے عوام کی بھرپور حمایت پر اثر انداز نہیں ہو سکتے. انہوں نے واضح کیا کہ اگر تل ابیب کے حملے جاری رہے تو یمنی فوج کی جوابی کاروائیوں میں مزید شدت اور سختی آئے گی. الفرا نے مزید کہا کہ اسرائیلی فوج نے صنعاء کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ایک مسافر طیارے کو نشانہ بنایا جو مریضوں اور حجاج کو لے کر جا رہا تھا. یہ کارروائی اسرائیل کے اخلاقی شکست اور اسٹریٹجک ناکامی کا کھلا ثبوت ہے. یہ اقدام دراصل یمنی مزاحمت کے سامنے دشمن کی بے بسی کا اظہار ہے.
رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر ہادی سروتی صاحب جو بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ جب غزہ پر جارحیت شروع کی صہیونی حکومت نے, تو اس کے بعد انصار اللہ یمن نے بحیرہ احمر اور بادب المندب کو غیر محفوظ بنا دیا ان بحری جہازوں کے لیے جو کسی نہ کسی حوالے سے قابض اسرائیل کی طرف جا رہے تھے, چاہے تجارتی ان کے مقاصد ہوں یا اور مقاصد ہوں, جس پر کافی جو ہے وہ اعتراض بھی کیا گیا غاصب شہون حکومت اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے, اور حتیٰ امریکہ اپنا بحری بیڑا اس علاقے میں لے آیا. لیکن اس کے باوجود جب انصار اللہ یمن نے امریکی بحری بیڑے کو نشانہ بنایا تو امریکہ مجبور ہو گیا پیچھے ہٹنے پر اور کہا کہ ہم ایک دوسرے کو نشانہ نہیں بنائیں گے. تو ٹرمپ صاحب کے امریکہ کے اس پیچھے ہٹنے کے پیچھے وجہ کیا تھی؟
دیکھیں, میں نے اس سے پہلے اشارہ کیا کہ ایک مثلث بنا ہے, عبرانی, عربی اور مغربی, ایک ٹرائنگل بنا ہوا ہے جس میں یہ یہاں پر ایکٹیو تھے, جس میں ایک گوشہ عرب ممالک, ایک عبرانی صہیونی حکومت اور دوسرا مغربی ممالک. انہوں نے تینوں نے مل کر جو ہے وہ یہ کوشش کی کہ وہاں پر کچھ اس طرح کے اقدامات کریں اس علاقے میں کہ یمن کی مزاحمت کو توڑ سکیں, اس کے سلسلے کو روک سکیں. کئی مہینوں تک امریکیوں اور برطانویوں نے مل کر یہ کوشش کی, کئی مہینوں تک ان کے اوپر جارحیت کی اور ان کو کوشش کی کہ ایک طرح سے ان کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ جو انہوں نے سمندری محاصرہ کر رکھا تھا, ناکابندی کر رکھی تھی, اور جو بحیرہ احمر کا جو کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا, باب المندب کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا اور وہاں سے کشتیوں کو جاری جانے نہیں دے رہے تھے بحری جہازوں کو, یہ سب لیکن ناکام رہا ان کا. یہ تمام کوششیں ان کے رائے گاں گئی. دیکھیں, اس وقت جس چیز نے صہیونی حکومت کے لیے جنگ کو آگے بڑھانا دشوار بنا دیا ہے وہ یہ کہ اس وقت وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے امریکہ اور برطانیہ کو بھی کوئی کامیابی وہاں پر حاصل نہیں ہوئی. اب وہی تکراری عمل ہے جو صہیونی حکومت وہاں پر انجام دے رہی ہے, اسی کو دہرا رہی ہے, وہ بھی اسی طریقے سے بمباری کرنے پر اتر آئی ہے. اور جس طریقے سے یمن کی مسلح افواج نے اس علاقے میں امریکہ کے مفادات پر جس طریقے سے وہاں پر حملہ کیا اور جس طریقے سے ان پر ان کو نقصان پہنچایا, تو ایک بہت بھاری اس کی قیمت جو ہے امریکیوں کو چکانی پڑی. اور اس وقت جو ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یمنی حکومت نے اور یمنی عوام نے وہاں جو سمندری محاصرہ تھا اس کے ساتھ ساتھ اب فضائی محاصرہ صہیونیوں کا شروع کر دیا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ اس میں کوئی کمی واقع ہوتی صہیونی اور عبرانی اور مغربی دباؤ کے نتیجے میں, اس کے برخلاف اب انہوں نے سمندری ناکابندی کے ساتھ ساتھ اب فضائی ناکابندی شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ ان کی جو توانائی, ان کی جو مزاحمت ہے وہ کمزور پڑنے کے بجائے وہ روز بروز جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے, اس میں ان کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی تاثیر میں اضافہ ہو رہا ہے. اور جس طریقے سے یہ میدان جنگ میں بہت ہی فعالانہ کردار ادا کر رہے ہیں. یہ واقعی
اس وقت پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پر جناب محمد فاروق چوہان صاحب, پاکستان کے ممتاز صحافی اور تجزیہ نگار ہیں. فاروق چوہان صاحب, السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یمن پر صہیونی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے, پہلے امریکہ نے بھی جارحیت کی تھی لیکن یمن کے جوابی حملوں سے امریکہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صہیونی جارحیت کا مقصد تو یہ ہے کہ انصار اللہ یمن غزہ کی اور فلسطینیوں کی حمایت سے پیچھے ہٹ جائے, تو کیا ایسے حملے اس کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹا سکتے ہیں؟
یہ جیسے آپ نے بتایا کہ اصل دیکھیں, اصل معاملہ یہ ہے کہ اسرائیل اس وقت بری طرح پٹ چکا ہے. اس سے غزہ میں بھی ظاہر ہے اس نے جو ظلم کی انتہا کی ہوئی تھی, ابھی بھی مستقل وہاں بمباری اور سارے معاملہ چل رہے ہیں, اور لبنان کے اوپر بڑا ظلم و ستم کیا, بمباری مسلسل سے جاری رکھی, پھر یمن پہ حملے اس نے کیے, لیکن یہ مزاحمت ختم نہیں ہو سکی. اور یمن نے تو بڑے کامیابی کے ساتھ اسرائیل کو بڑا جواب دیا, جو اسرائیل کے ایئرپورٹ کے اوپر بھی اور وہاں مسلسل اسرائیل کے اندر وہ میزائل نہیں روک سکا یمن کے, اور یمن کی بھرپور مزاحمت صرف اس لیے تھی کہ وہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے اس نے بھرپور کردار اپنا ادا کیا ہے, اور یہ مزاحمت اس نے یہ جو فلسطینی عوام کے ساتھ ہے, غزہ کے ساتھ یمنی لوگوں کی اور یمن کے عوام کی, یہ کبھی نہیں ختم ہوگی, بلکہ لبنان کے لوگ بھی اور فلسطین کے لوگ بھی, اور پھر دیکھیں پوری مشرق وسطی کے اندر یہ جو فلسطین کے حوالے سے ایک حمایت کا اور بھرپور حمایت کا جو ہے وہ سلسلہ نہیں رک سکے گا. اسرائیل کی بربریت, اس کی دہشت گردی اور اس کی بدماشی ہے, اور اس کے پیچھے امریکہ خود سرپرستی کر رہا ہے اس کی, لیکن امریکہ کو بھی منہ کی کھانی پڑی ہے اور اسرائیل بھی ذلیل و خوار ہوگا انشاءاللہ, اور یہ مزاحمت جو ہے وہ کامیابی کی علامت بنے گی انشاءاللہ. یمن کے لوگوں کی جو قربانیاں ہیں, انہوں نے بھرپور طریقے سے امریکہ کو بھی رد عمل کا اظہار کیا ہے, شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے, اور اسرائیل کے خلاف بھی بھرپور مزاحمت کی ہے, اور فلسطینی عوام کا بھرپور طریقے سے ساتھ بھی دیا ہے, حمایت بھی کی ہے, اور فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ان کے پوری طرح شریک رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یمن کے لوگوں نے ایران کی طرح اور لبنان کی طرح بھرپور طریقے سے فلسطینی عوام کا پہلے بھی ساتھ دیا تھا, وہ اب بھی ساتھ ہیں, اور آئندہ بھی فلسطین کی آزادی تک, آزاد ریاست کے قیام تک فلسطین کے یمن کی حمایت کبھی بھی ختم نہیں ہو سکی, نہ امریکہ ختم کر سکے گا اور نہ اسرائیل, جتنی مرضی دہشت گردی کر لے اسرائیل کو منہ توڑ جواب ملے گا یمن سے انشاءاللہ.
جی انشاءاللہ جواب ملے گا. اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یمن کی براہ راست اسرائیل سے لڑائی تو نہیں ہے, وہ غزہ کی حمایت میں حملے کر رہا ہے قابض اسرائیل پر, تو آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ ایک وہ یمن جو بہت ہی غریب ملک ہے لیکن اس کے عوام, اس کے تحریکیں جو ہیں وہ اتنی مضبوط ہیں اور اتنی جرت مند ہیں کہ وہ غاصب صہیونی حکومت اور اس کے پیچھے جو مغربی محاذ ہے, امریکی محاذ ہے, اس کے ساتھ, اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے, تو کیا یہ ان اسلامی ملکوں کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے جو صرف زبانی تو حمایت کرتے ہیں لیکن عملی طور پر ابھی تک کچھ نہیں کیا؟
دیکھیے اصل میں امریکہ اور اسرائیل کو حماس اور انصار اللہ, اس سے بہت بڑا میسج یہ ملا ہے کہ انہوں نے بھرپور طریقے سے مزاحمت کی ہے, حماس نے بھی کی ہے, انصار اللہ نے بھی کی ہے, اور مزاحمتی تحریکوں نے ثابت کیا ہے یہ کہ ایک بھرپور طریقے سے ایک اسرائیل کے خلاف اور امریکہ کے خلاف اور پوری یہ پورا یورپ جو ہے, کیونکہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا تھا برطانیہ بھی اور پورا یورپ بھی, اس سب کو فلسطین کے اندر بھی مار کھانی پڑی. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ 17 ماہ کے اندر, میں عرض کروں گا, میں آپ کے سوال کا بھی جواب ساتھ دینا چاہ رہا ہوں کہ 17 مہینے کے اندر جو وہاں پہ فلسطین کے اندر, غزہ کے اندر ہوا ہے, 54,000 جو ہے فلسطینی شہید ہوئے ہیں جس میں ہزاروں بچے اور عورتیں ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعتاً یہ سب عرب ممالک جو ہیں ان کو اس کا بھرپور طریقے صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرنا چاہیے تھا, زبانی مذمتیں کر کے یہ لوگ سمجھتے ہیں کافی ہے, ایسا نہیں, ان کو بالکل ایران کی طرح, یمن کی طرح, لبنان کی طرح آگے بڑھ کے آنا چاہیے تھا, اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ باقی بھی اسلامی ملک جو ہیں, چاہے وہ ترکیا ہے, چاہے پاکستان بھی ہے, تو یہ وقت وہ ہے کہ اسرائیل, دیکھیں ابھی میں آپ کو عرض کروں, میں اس وقت پاکستان سے آپ سے بات کر رہا ہوں لاہور سے, اور آپ کو پتا ہے کہ کچھ دن پہلے پاکستان کے اندر ہندوستان نے جارحیت کی اور اسرائیلی ڈرونز اس میں استعمال ہوئے ہیں, اور اسرائیلی جو آپریٹر تھے وہ آ کے یہاں بیٹھ گئے ہندوستان کے اندر, انہوں نے پاکستان کے اوپر اپنے ڈرونز بھیجے, آپریٹ کرتے رہے, پاکستان نے انڈیا کو بھی شکست دی اور اسرائیل کو بھی شکست دی, اور اسرائیل جو ہے جو غزہ میں کر رہا ہے اور جو اس کے پیچھے امریکہ اور اس کے پورا یورپ اور اس کے حواری ہیں, تو ان کو بھی یہ تب تک پیغام نہیں پہنچ سکے جب تک یہ اسلامی ممالک جو ہیں, جو مملکتیں ہیں, چاہے وہ پاکستان ہے, ترکیا ہے, ان کو بھی آگے بڑھنا چاہیے, اور یہ ایک غزہ کے اندر جو ایک کربلا کا سما ہے، کربلا کی طرح ایک نیا کربلا وہاں پہ بن گیا، 54,000 لوگ شہید ہو گئے، ہزاروں عورتیں ہزاروں بچے شہید ہو گئے وہاں پہ، خیمہ بستیوں کے اوپر اسرائیل بمباری کر رہا ہے، وہاں پہ پرامن نہتے خواتین اور بچوں کو انتقام کا نشانہ بنا رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو اسرائیل کے وزیر دفاع کا بیان آیا کہ مغربی کنارے میں 22 نئی وہ غیر قانونی یہودی بستیاں تعمیر کرنے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے 100 یہودی بستیاں مغربی کنارے بن چکی ہیں، 500,000 یہودی وہاں انہوں نے بسائے ہیں. تو یہ جو جیسے آپ نے کہا، یہ ان اسلامی ملکوں کا، عرب ملکوں کا یہ فرض ہے کہ دیکھیں نا کہ صرف آپ امریکہ کو نوازنے کے لیے ان کو اربوں خربوں ڈالر کی آپ انویسٹمنٹ کے وعدے کر دیتے ہیں کہ ہم سرمایہ کاری کریں گے، چاہے سعودی عرب کرے، چاہے قطر کرے، چاہے باقی کریں، لیکن آپ کو یہ غزہ کے اندر جو نسل کشی ہو رہی ہے فلسطینیوں کی نظر نہیں آتی. یہ سعودی عرب کو اس کو آگے بڑھنا چاہیے، اسی طرح ترکیہ کو، اسی طرح باقی عرب ممالک کا بھی فرض ہے، جارڈن کا ہے، جو خطے کے اندر باقی ملک ہیں، سیریا ہے، باقی ہے، بھائی آپ بڑے سب آگے سب مل کے ایران کی طرح ڈنکے کی چوٹ پہ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں. اور اگر پاکستان 4 دن کے اندر انڈیا کو ناکو چنے چبوا سکتا ہے، ایٹمی مملکت ہے، تو اسی طرح پاکستان بھی ڈٹ کے کھڑا ہو آگے، اور یہ باقی ملک بھی، عرب ملک بھی کھڑے ہوں. اسرائیل کی جرت نہیں ہے کہ وہ غزہ کے اوپر کوئی حملہ کرے اور وہ اس کا اسرائیل کا کلا کما ہو جائے گا، اور وہاں پہ اسرائیل جو ہے مشرق وسطی سے ناپید ہو جائے گا، مفقوع ختم ہو جائے گا، اگر یہ مسلمان ملک اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے معاملے میں ایران نے، یمن نے، لبنان نے اور خود حماس نے غزہ کے مسلمانوں نے جس دلیری سے مقابلہ کیا ہے، یہ بھی ایک تاریخ کے اندر اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. اور انشاءاللہ اسرائیل اسی طرح ذلیل و خوار ہوگا، اسے یمن سے بھی مار پٹے گی. امریکہ تو بھاگ گیا وہاں سے، اسے پتا کہ اس کے F-35 گر جائیں گے طیارے، اور اسے وہ یمن اگر طیارے گرا دیتا ہے تو امریکہ اور یہ طیارے اگر پہنچ جاتی ٹیکنالوجی مشرق وسطی کے اندر، امریکہ ڈر گیا، بھاگ گیا وہاں سے، اور انشاءاللہ اسرائیل بھی ذلیل ہوگا، اور یمن اور لبنان، اسی طرح غزہ میں سے حماس، اور انشاءاللہ باقی اسلامی ملکوں کو بھی اس غیر قومی غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے اور اسرائیل کے خلاف عملی طور پہ اقدامات کرنے چاہیے.
جی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا محمد فاروق چوہان صاحب. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر ہادی سروتی صاحب کے، جیسے کہ چوہان صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ایران اور یمن کے علاوہ کسی نے عملی طور پر ساتھ نہیں دیا غزہ کا اور فلسطین کا، تو اسلامی ممالک جو ہیں وہ زبانی طور پر جو ہے وہ مذمت کرتے رہے، فلسطین کی حمایت کرتے رہے، غاصب شیون حکومت کے مظالم کی مذمت کی، تو اسلامی ممالک جو ہیں وہ عملی طور پر کیوں آگے نہیں آ سکے، کیوں عملی طور پر انہوں نے مدد نہیں کی؟
دیکھیے میرا ماننا یہ ہے کہ اس کی بازگشت اس اسٹریٹجی کی طرف ہے جو امریکہ نے اختیار کی ہے اس مغربی ایشیا کے ممالک کے سلسلے میں. دیکھیے پشت پردہ جو مغربی ایشیا کے جو ممالک ہیں ان کے تعلقات ہیں صہیونی حکومت کے، اور ایک طرح سے دوہرا معیار ان کا پایا جاتا ہے، یہ دوہرا معیار ان کے اقدامات میں اور ان کی پالیسی میں وہ دکھائی دیتا ہے.
فاروق چوہان صاحب آخر میں ایک منٹ ہمارے پاس موجود ہے، میں آپ سے خلاصتاً پوچھنا چاہوں گا، جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ نہ صرف تحریک انصار اللہ یمن نے عملی طور پر ساتھ دیا بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یمن کے عوام بھی ہر جمعے کو باہر نکل کر لاکھوں کی تعداد میں فلسطین کی حمایت میں جلوس نکالتے ہیں. تو عوامی حمایت اور حکومتی سطح پر حمایت دونوں طرف سے آپ یمن کے موقف کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک منٹ کا ٹائم.
دیکھیے میرا خیال ہے یمن نے تو اپنا بھرپور کردار اس طرح کیا ہے کہ دیکھیں بڑے بڑے وہاں پہ لاکھوں کے یمنی عوام نے فلسطین کے عوام کی حمایت کے لیے، مسلمانوں کی حمایت کے لیے فلسطینی بڑے بڑے مظاہرے کیے ہیں، احتجاجی مظاہرے کیے ہیں، لاکھوں کی تعداد بھی یمنی عوام نکلے ہیں. اس طرح پوری دنیا میں، اسلامی دنیا میں اگر دیکھا جائے تو بہت ایران میں، پاکستان میں اور پوری دنیا میں مظاہرے تو بہت بڑے بڑے عوامی ہوئے، لیکن یمن نے خالی عوامی مظاہرے نہیں کیے بلکہ انہوں نے ایک جدوجہد کی ہے، مزاحمت کی ہے، اور اسرائیل کو یہ بتایا ہے کہ ہم غزہ کے لوگوں کے ساتھ ہیں, اور اسرائیل کی بربریت ہے اور اس کی دہشت گردی ہے, دہشت گردی سے برداشت نہیں کریں گے. میرا خیال یمن نے تو یہ بھرپور کردار ادا کیا, لیکن یہی کردار جو ہے وہ عربوں کو بھی ادا کرنا چاہیے, عرب ممالک کو بھی, اور یہی کردار پاکستان, ترکی اور باقی ملکوں کو بھی کرنا چاہیے.
جی بہت شکریہ آپ کا محمد فاروق چوہان صاحب پاکستان سے آپ نے میں جوائن کیا, ڈاکٹر ہادی سروتی صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائے, اور آپ کا شکریہ پروگرام کے آخر تک آپ نے ہمارا ساتھ دیا. جیسے کہ فاروق چوہان صاحب نے آخر میں کہا کہ یمن کی طرح تمام مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ نہ صرف زبانی طور پر بلکہ عملی طور پر بھی آگے آئیں اور غزہ اور فلسطین کی حمایت کریں. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
تهران نخوسم ایرانی اسلامکان هارا پدوتیان هایرین رادیو جام نکلسوم.